अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अफगानिस्तान की हुकूमत के एहलकारों का कहना है कि तालिबान के मुतादिद कैदियों की रिहाई से मुतालिक बाज ममालिक के तहफ़ुज़ात के बायस दोहा में होने वाले मुजवजा अमन मुज़ाकरात एक मरतबा फिर तातुल का शिकार हो गए हैं। अफगान हुकूमत ने तालिबान के बकिया 400 कैदियों में से 80 कैदियों को रिहा कर दिया है। ताहम फ्रांस की वजारत खारजा ने अफगान हुकूमत से कहा है कि वो तालिबान के उन मुतादिद कैदियों को रिहा न करे जिन्हें अफगानिस्तान में फ्रांसीसी फौजियों और अफगानिस्तान के शहरियों को हलाक करने पर सजाएं दी गई थीं। ऐसा ही मुतालबा ऑस्ट्रेलिया ने इस माह के शुरू में किया था। अफगान तजियाकारों का कहना है कि दोनों फरीकैन की जानिब से छोटे मसाइल को बड़े मसाइल बनाकर पेश किया जा रहा है और यूं वो मुजाकरात की राह में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। नसरुल्ला सतानकज़ई कहते हैं कि ऐसे हलके और अफराद मुजाकरात को तातुल का शिकार बनाना चाहते हैं। एक और अफगान तजियाकार समी यूसुफज़ई का कहना है कि तालिबान पहले उन कैदियों की रिहाई चाहते हैं जिनके बारे में बैरूनी ममालिक ने तहफ़ुज़ात का इजहार नहीं किया है और उनकी रिहाई के बाद बाकी 6 कैदियों की रिहाई के बारे में फैसला करेंगे। वो कहते हैं कि तालिबान कतर में अपने दफ्तर के फौजी शोबे में वापस जाएंगे और उन 6 कैदियों की रिहाई से मुतालिक फैसला करेंगे जिनके बारे में फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलवी हुकूमतों ने तहफ़ुज़ात का इजहार किया है। दरियासना अफगानिस्तान में साबिका जिहादी और सियासी लीडरों के नए तश्कील शुदा फ्रंट ने बैनुल अफगान मुजाकरात जल्द अज जल्द शुरू करने का मुतालबा किया है। अफगान सदारती तर्जमान सिद्दीक सिद्दीकी ने तस्दीक की है कि दो मुल्कों की तरफ से अफगान दफ्तर खारजा के साथ बाकायदा तौर पर ऐसे 6 या 7 कैदियों की रिहाई पर तश्वीश का इजहार किया गया है जो 400 तालिबान कैदियों में शामिल हैं जिनको रिहा किया जा रहा है। लेकिन तर्जमान का कहना है कि अफगान हुकूमत इस मामले को हल करने के लिए बैनुल अक्वामी हलीफों के साथ मिलकर काम कर रही है। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत सलमे खलीलजाद ने तमाम अफगान फरीकैन पर जोर दिया है कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके बगैर किसी मजीद ताखीर के बैनुल अफगान मुजाकरात शुरू करें। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी खलीलजाद का यह बयान बैनुल अफगान मुजाकरात के लिए अफगानिस्तान की मुजाकराती टीम की खातून रुकन फौजिया कूफी पर हाल ही में होने वाले हमले के बाद सामने आया है। खलीलजाद ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि इसे उन अफराद की बुजदिलाना और मुजरिमाना कार्रवाई करार दिया जा सकता है जो अफगान अमन अमल में ताखीर करके उसे सबोताश करना चाहते हैं। दूसरी जाने पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुतालिका फरीकैन पर जोर दिया है कि वो बाकी मानदा मामलात के हल को यकीनी बनाएं ताकि उनके बकौल बैनुल अफगान मुजाकरात बगैर किसी ताखीर के जल्द शुरू हो सकें। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में ताल्लुकात कायम करने के माहदे के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से इसराइल कॉल करने के लिए टेलीफोन लाइन्स बहाल कर दी गई हैं। इतवार से बहाल होने वाले टेलीफोन लाइन्स के हवाले से सरकारी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। पाकिस्तान ने इसराइल अमारात ताल्लुकात की बहाली पर मोहतात रद्द अमल दिया है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान माहदे के दूर रस असरात होंगे जबकि वजीर आजम समेत किसी विफाकी वजीर की जानिब से कोई रद्द अमल देखने में नहीं आया है। तजियाकारों का कहना है कि अरब ममालिक की खारजा पॉलिसी का महवर मसला फलस्तीन पर मजहब की बुनियाद पर था, अब माशी मफादात की बुनियाद पर होगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को अमारात इसराइल माहदे की बिना पर बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में मुश्तबा अस्करीत पसंदों के एक और हमले में 3 पुलिस अहलकार हलाक हो गए हैं। पीर को जिले बारामूला के करेरी इलाके में अचानक किए गए इस हमले के बाद भारतीय फौज और दूसरे हिफाजती दस्तों ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसमें अहदेदारों के मुताबिक आखिरी इत्तलात आने तक कलदम लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 अस्करियत पसंद वफात पा गए। इससे पहले जुमे को श्रीनगर के नौगाम इलाके में किए गए इसी तरह के एक हमले में 2 पुलिस अहलकार मारे गए थे। भारतीय जेर इंतजाम कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने इन हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है लेकिन पाकिस्तान ने भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में शिद्दत पसंदों के मुआवनत के इल्जाम को हमेशा मुस्तरद किया है। उसका कहना है कि भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में मकामी अफराद की जिद्दोजहद आजादी को रियासती ताकत के जरिए दबाया जा रहा है। खबरें खत्म हुई।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, प्रोग्राम जहां रंग के साथ वॉशिंगटन से मैं हूं असद हसन। आज के इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे कोरोना से मुतालिक नई तहकीक। अमरीकी साइंसदानों के मुताबिक मुतासर शख्स के मुंह नाक से निकलने वाले अज्जा 4.8 मीटर तक सफर कर सकते हैं। इसराइल ने टेस्ट मुतारिफ करा दिया, 1 सेकेंड में नतायज का दावा। यूरोप में कई ममालिक दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने लगे। बात करेंगे फ्लोरिडा से डॉक्टर उमर फारूक और वर्जीनिया से डॉक्टर मुबशिर फजल से। चीन पाकिस्तान को तजुर्बात के लिए कोरोना वैक्सीन फ्राहम करेगा, साइनोफार्म और कराची यूनिवर्सिटी के दरमियान मुआहिदा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट पर नफीस साउद भाई की डॉक्टर मकबूल बलोच और डॉक्टर ताहिर रोहेल के साथ गुफ्तगू। मुतहदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद टेलीफोन राब्ते भी बहाल। मुस्लिम दुनिया में इसराइल के साथ ताल्लुकात के मामले पर तकसीम कितनी गहरी है, आइंदा क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता तजिया डॉक्टर जुबैर इकबाल से बात करेंगे। कराची के मसाइल के हल पर सियासी जमातों का वफाक और सिंध के नुमाइंदों का इत्तेफाक, इंतजामी तौर पर क्या करने की जरूरत है, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फहीमुज़्ज़मां हमारे साथ होंगे। और आखिर में क्रिकेट, भारत के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बैन अल्कौमी क्रिकेट से मुस्ताफी होने का ऐलान। भारत की टीम के लिए और भारत की क्रिकेट के लिए उनकी खिदमात पर पाकिस्तान से मोहसिन हसन खान और भारत से बोरिया मजुमदार से बात करेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कोरोना वायरस, दुनिया भर में उसके फैलाव पे बड़े नंबर्स हैं और बिलखसूस अमरीका में ये नंबर्स कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 32-34 दिनों में ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन ये जो फिगर्स हमें आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ये फिगर्स हैं और ख़ास तौर पे 4-5 रियासतों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका फैलाव है, उसमें से एक फ्लोरिडा भी है। और फ्लोरिडा से इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर उमर फारूक साहब और वर्जीनिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मुबशिर फजल साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम, थैंक यू सो मच। एक नज़र हम यूरोप और यूरोपीय ममालिक में भी डाल दें, वहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि हुकाम दोबारा पाबंदियां आयद कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स पे, नाइट क्लब्स और दीगर जो अवामी मकामात हैं उनको बंद कर दिया गया है। कई ममालिक में मास्क की पाबंदी उसको भी लाजमी करार दे दिया गया है। नई से नई रिसर्चेस वो भी सामने आ रही हैं। अब ये बताया जा रहा है, इनिशियली कहा गया था कि 5 से 6 फीट का फासला, सोशल डिस्टेंस वो रखना होगा। अब ये बताया जा रहा है, जो एक नई रिपोर्ट साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्चेस के बाद बता रहे हैं कि 4.8 मीटर्स तक किसी भी मुतासरा शख्स के खांसी, छींकने या इवन ऊंचा बोलने से जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं और वो लोगों को मुतासर कर सकते हैं। इन इश्यूज पे बात करते हैं दोनों अपने पैनलिस्ट के साथ। थैंक यू सो मच अगेन आपने मुझे ज्वाइन किया। डॉक्टर उमर फारूक साहब, सबसे पहले फ्लोरिडा जहाँ पे ये केसेस बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, क्या वजूहात हैं, क्यों कर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, अब ये सेकेंड वेव है या अभी पहली वेव ख़त्म नहीं हुई है, क्या समझा जाए?
मुझे लगता यह है कि पहली वेव जो है वो कम से कम अमेरिका में तो खत्म ही नहीं हुई, इसलिए जो वेव को खत्म कहना, जिसको ये कहते हैं ना कि एक वेव आई तो वेव जो है वो लहर जो होती है वो उठती है ना ऊपर, जो ऊपर तक जाती है, फिर उसके बाद उसकी एक पीक होती है, उसके पीक के बाद फिर डिक्लाइन शुरू होता है और डिक्लाइन के बाद जब वो नीचे आ जाता है और उसके बेस लाइन पे, जो भी आप उसका बेस लाइन डिफाइन करें, उसके बाद जो है ना दोबारा अगर वो जो है वो चढ़ना शुरू हो, दोबारा नंबर पहले नीचे आए, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर चढ़ना शुरू हो, तो आप कहेंगे कि इसकी सेकंड पीक है। लेकिन मुझे हमें लगता है कि हम अपनी पहली पीक पे पहुंचे ही नहीं है, इसलिए जो है ना वो तादाद जो है वो कम नहीं हो रही है। कभी ऐसा होता है कि उसको कहते हैं कि ग्राफ के ऊपर एक स्टेप लैडर फैशन है कि जैसे नंबर बढ़े, फिर थोड़े से स्टेडी हुए, फिर थोड़े से बढ़े, फिर थोड़ा सा नीचे उसमें जो है ना थोड़ा सा जो है ना उसमें डिक्लाइन आया और उसके बाद फिर ऊपर चढ़ गए। तो लग ये रहा है कि हम अभी पहली ही लहर में अभी, और हमारी भी पहली लहर खत्म नहीं हुई है।
जी डॉक्टर मुबशिर फजल साहब, आप क्या कहेंगे, पहली लहर है, दूसरी वेव आ चुकी है, जो मुख्तलिफ रिसर्चेज आ रही हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ऐसा क्यों कर है?
नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि पहली वेव ही पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थी। कुछ एरियाज में उन्होंने कंट्रोल की हुई है, न्यूयॉर्क में आई थिंक प्रॉब्ली बेटर। देखिए जो कैलिफोर्निया में पहले अच्छा था, लेकिन जैसे ही वो आई थिंक ओपन करते हैं ज्यादा, उनके जो है लोग टोटली इग्नोरेंट हो जाते हैं, दे जस्ट ریورس آف ایوری تھنگ, وہ جا کے پارٹی شروع کر دیتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر بارز میں سب سے زیادہ. ابھی آئی تھنک دا بگیسٹ پرابلم از جو ٹیسٹنگ تھا نا, وہ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ بہت یو نو ڈیلیڈ ہے. اس کا ریزلٹ آتا ہے 48-72 hours, انایکسپٹیبل. ابھی سلائیوا ٹیسٹ انہوں نے اپروو کیا, ہوپ فلی That will be a game changer.
کیونکہ اسرائیل میں یہ ایک ٹیسٹ آیا جو بتا رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے اندر وہ ریزلٹ دے سکتا ہے.
So اگر سلائیوا ٹیسٹ which is probably $4 اور and that will be game changer. اگر you can tell within at least that day.
Yeah.
اب 72 اور you have lost half of the battle. یا لوگوں کو 10 لوگوں کو اور ہزاروں کو کر دو
گے. Yeah.
72 hours.
یعنی اس کی قیمت بھی کم ہے اور کم وقت میں اس کے نتائج بھی سامنے آ جاتے ہیں. میں تھوڑا سا فگر کریک کر دوں, یہ امریکی سائنٹسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پارٹیکلز ہیں وہ 4.8 meters تک, میں نے غالباً 3 meters بولا, 4.3 meters, یہ 4.8 meters تک وہ انفیکٹ کر سکتے ہیں, ایک مریض سے دوسرے مریض تک جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں. اس ریفرنس میں آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے یہ کیلکولیشن ہے, آپ اسی حساب سے پھر آگے ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹس کو, کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ منیمم 6 feet ہے, you have to probably do more than 6 feet. تو وہ بس یہ ہے کہ آئی تھنک دا بگیسٹ پرابلم جو میں دیکھتا ہوں وہ یہی ہے کہ 6 feet کا یہ نہیں مطلب کہ ایگزیکٹلی 6 feet, دیٹس دا منیمم, زیادہ کر لو 13 probably 13 probably more reasonable.
Mm-hmm.
13 سے بھی زیادہ. اور problem ہے اگر آپ کسی روم میں جاتے ہیں and you are there for more than 10 minutes probably you are going to get some
اگر وہاں پہ already یہ issue
ہے 10 minutes میں personally I do that. ہم بھی patient میں جب روم میں جاتے ہیں those are infected with COVID, even now we are wearing everything, still we try to limit our encounter to 10 minutes or below. ٹھیک ہے, کہ وہ روفلی ہے کہ آپ جب آپ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یو آر رائٹ کہ اس ہیز ٹو بی مور دین 6 feet.
ڈاکٹر عمر فاروق صاحب, جیسے جیسے یہ ریسرچز آتی ہیں آپ اسی طرح گائیڈ لائنس بدلتی ہیں اور اسی کو آپ مریضوں تک لوائقین تک کنوے کرتے ہیں, کیا اس میں طریقہ کار ہے؟ اور ابھی یہ جو نئے ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں ریزلٹس آ سکتے ہیں, یہ بھی کتنا بڑا فرق ڈال سکتا ہے؟
جو جتنے بھی ٹیسٹ اب تک اپروو ہوئے نا, ایک تو اینٹیجن ٹیسٹ ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا آپ نے فوراً کیا اور اس کے بعد اس کے نتائج فوراً آ گئے اس کو پیک سائٹ پہ, تو وہ تو 5 minutes میں ریزلٹ آتا ہے. جو پی سی آر ٹیسٹنگ ہے وہ بھی بہت تیز ہے, جیسے کہ اگر آپ نے اسپیسیفک جو ہے وہ اس کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد لیب لے گئے, لیب کے اندر ڈالا, تو 15 minutes میں آپ کے سامنے ریزلٹ آ جاتا ہے. لیکن اس کی جو لاجسٹک ہے نا وہ کہ ہر جگہ مشین نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کر سکیں. پہلے آپ جو ہے وہ ایک آدمی کو جو ہے نا مریض کے پاس جانا ہے, آپ نے جو ہے نا اس کا سواب لینا ہے, سواب لینے کے بعد جو ہے نا اس کو لیب میں بھیجنا ہے. لیب ہر جگہ جو ہے نا وہ اویلیبل ہے نہیں, لیب کے لوگ اویلیبل نہیں ہے, لیب کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے, اور اس کو پھر جو ہے نا اس میں جو ہے نا دیر زیادہ لگتی ہے, کبھی 3 دن لگتے ہیں, کبھی 4 دن لگتے ہیں, کبھی 5 دن لگ جاتے ہیں, اس لیے کہ مشین بھی جو ہے نا ایک حد تک کام کر سکتی ہے نا. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر بیڈ سائڈ ٹیسٹنگ ہو, جس طرح کی ٹیسٹنگ, جیسے کہ ہمارے پاس اسٹیپ تھروٹ کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, پیگنینسی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, کہ آپ نے جو ہے وہ سواب لے کر لیا, لے کے ڈالا اور آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ 5 minutes میں آ گیا, وہ جو ہے نا اگر اپروو ہو جاتا ہے اور وہ اگر سینسیٹیو بھی ہو اور اسپیسیفک بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایپیڈیمک کو کنٹرول کر سکتے ہیں.
کیونکہ اس میں یہ بھی ہے نا, کیونکہ لوگ جو ٹیسٹ دے کے آتے ہیں جن کے اوپر شبہ ہوتا ہے, لیکن اگر 10 دن یا 12 دن یا 2 ہفتے ان کے ریزلٹس آنے میں لگ رہے ہیں تو اس میں وہ کافی ٹرانسمٹ کر چکے ہوتے ہیں آگے تک.
ہاں, اور ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو میں بل گیٹس صاحب کی جو ہے نا بات تھی وہ بالکل صحیح تھی, کہ جو امریکہ میں جو سافٹ جتنے ٹیسٹ اس وقت اویلیبل ہیں وہ گاربیج, انہوں نے لفظ استعمال کیا گاربیج کا, کہ وہ کچرا ہیں بالکل. اور وجہ میں ان سے جو ہے نا وہ کسی حد تک متفق ہوں, اس لیے کہ کوئی بھی ٹیسٹ جو اپروو ہوتا ہے وہ اس میں بہت لمبا عرصہ لگتا ہے. یعنی پہلے آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو جو ہے نا اس کی اسٹڈیز کرتے ہیں, اس کو پروو کرتے ہیں, اس کی فالس پازیٹیو ریٹ کتنا ہے, فالس نیگیٹو کتنا ہے, فالس نیگیٹو, یو نو, وہ سب ہم نہیں کر پا رہے ہیں, اس لیے کہ ہم بالکل جو ہے نا ایک وبا کے دوران موجود ہیں. تو ہمارے پاس جو چیز ہم کو اس وقت جو ہے وہ کسی کمپنی نے ایک نیا ٹیسٹ ایجاد کیا, اس کی آپ نے منیمم اسٹڈیز کی اور اس کو آپ نے مارکیٹ میں بھیج دیا, تو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کلینکلی, اگر ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو COVID-19 ہو سکتا ہے, تو ہم اپنی پریکٹس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں, اور اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ہم دوسرا ٹیسٹ دوسری لیب سے کرواتے ہیں, تاکہ جو ہے نا وہ یہ کنفرم کر سکیں کہ واقعی اس آدمی کو بیماری ہے کہ نہیں ہے. اسی کے اگر ہم کسی کو ٹیسٹ کریں گے اور اس کا فالس نیگیٹو آئے گا, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے اس کو گھر بھیج دیا تو اس نے تو مزید آگے جو ہے نا وہ چار لوگوں کو مزید انفیکٹ کرنا, اور یہ وبا کبھی بھی نہیں قابو میں آئے
گی. آخری سوال اپنے دونوں پینلسٹ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا جتنا میں اس کو مختصرا کر سکے. ڈاکٹر مبشر, آپ یہ بتائیے گا, یہ سوال بار بار ظاہر ہے ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں پھر ہم آگے آپ تک پہنچاتے ہیں, کہ پاکستان جیسے ملکوں جہاں پہ وسائل کی کمی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مرض کنٹرول میں کر لیا گیا ہے کافی حد تک. انڈیا میں ویسے آج کیجوالٹیز ڈیتھس جو ہیں وہ 50,000 سے زیادہ ہو چکی ہیں, برازیل میں بھی یہ فگر 1,00,000 سے اوپر چلا گیا ہے, امریکہ میں آپ کو معلوم ہے آلموسٹ 1,70,000 کے قریب جو ہے نا وہ اموات ہو چکی ہیں. سو جن ملکوں کے پاس وسائل ہیں, جن ملکوں نے لاک ڈاؤن بھی رکھا ہوا ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن موجود ہے, وہاں پہ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا اور پاکستان جیسے ملکوں میں کیسے کنٹرول ہو رہا ہے؟
دیکھیے پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں مجھے نہیں پتا کہ وہ جو فگرز ہیں وہ کتنی صحیح ہے, ٹھیک ہے, آئی ہوپ اٹ از ٹرو کہ کم ہے, مے بی میرا پرسنل اوپینین از پرابلی ڈبل دیٹ وٹ دے ڈیکلیئر, ٹھیک ہے, تو اس لیکن ڈیفینیٹلی ٹرینڈ ڈاؤن ہے, آئی اگری وتھ دیٹ, ٹھیک ہے. اب ادھر کیوں نہیں ایسا ہوا, ادھر ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, ورجینیا میں اٹ از ان مچ بیٹر کنٹرول,
نیو یارک میں دیکھیں,
نیو یارک میں ایسی بات نہیں ہے, پرابلم یہ ہے یہاں پہ بھی دیر آر ایلیمنٹ وچ آر ویری سملر ٹو پاکستان, جو لوگ چرچ جاتے ہیں میرے نیبرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ چرچ جائیں گے جو مرضی کر لو, اب وہ جو پاکستان میں بھی تھا ایک وقت تھا بلکہ ابھی بھی ہے, وہ کہتے ہیں ہم مسجد جائیں گے, ہم نمازیں بھی پڑھیں گے, سب کریں گے جو کرنا تھا, تو وہ اس سے ایک دم خراب ہو گیا. پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو وائرس ہے ڈز ناٹ ڈسکریمنیٹ کہ آپ ڈیموکریٹ ہے ریپبلکن,
ایگزیکٹلی یو کہہ رہے ہیں. اچھا کہ ڈاکٹر کیا ایک اور ریزن بھی ہے جو ریسرچ میں بتایا جا رہا ہے کہ اوبیسٹی, اس کو بھی لنک کیا جا رہا ہے کووڈ کے ساتھ, اور چونکہ امریکہ میں موٹاپا بہت ہے, آلموسٹ 40% ہے ریشو, تو پاکستان میں غالباً 4% ہے, تو اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ میں کنٹرول نہیں ہو رہا.
بالکل صحیح وجہ ہے, بیکاز امریکن جو ہے ایک تو اولڈر ہیں موسٹلی, اور دوسری ان کی ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہیں, ورس اوبیسٹی ورس, موسٹلی ملین سے بھی اوپر ڈیتھ ہو سکتی ہیں اف دے لیٹ اٹ گو لائک دیٹ, تو وہ دس از دا ریزن اوبیسٹی 5 times مور پریولنٹ ہے کہ وہ ڈیتھ اور ریسپیکٹ. آپ نے دیکھو کہ یو کے میں بھی پاکستانی ڈاکٹر جو تھے اور کئی اور جگہ ڈاکٹرز زیادہ تر ڈیتھ اس لیے تھی کیونکہ جو ڈاکٹرز دیمسیلف ان کی ہیلتھ سب سے خراب ہوتی ہے, اور میں اسی لیے ہمیشہ آپ کو ہر پروگرام میں آپ کو کہا کہ لائف اسٹائل میں خود اس کو آبزرو کرتا ہوں, اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں پلیز اپنا خیال رکھو پھر لوگوں کو کہوں.
ڈاکٹر عمر فاروق صاحب, اوبیسٹی
جی ہاں بالکل ہاں بالکل متفق ہوں میں کہ اوبیسٹی جو ہے ایک رسک فیکٹر ہے کورونا وائرس کی ورس آؤٹ کمس کے لیے. دیکھیں مرض تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, نان اوبیس پیشنٹ کو بھی لگ سکتا ہے, اوبیس پیشنٹ کو بھی لگ سکتا ہے, لیکن اگر اف این اوبیس پرسن گیٹس کورونا وائرس آؤٹ کمز آر ورس, اس لیے کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, اوبیسٹی کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے, ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے, آدمی گہری سانس نہیں لے سکتا, لیٹتا ہے تو جو ہے نا وہ اس کا جو اس کا پھیپھڑا جو ہے یا لنگ جو ہے وہ پوری طرح سے ایکسپینڈ نہیں کر سکتا, کھل نہیں سکتا, تو وہ دیر آر سرٹن رسک فیکٹرز لائک اینی ادر ڈیزیز لائک اینی ادر وائرس, اوبیسٹی ایک رسک فیکٹر ہے اور اس کے آؤٹ کمز جو ہیں وہ ظاہر خراب ہیں. بالکل صحیح,
بہت شکریہ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب, آپ نے میں فلوریڈا سے جوائن کیا, ڈاکٹر مبشر فضل صاحب آپ ورجینیا سے ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا.
السلام علیکم.
جی سامعین, آپ نے ماہرین کی گفتگو سنی, اب ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نفیسہ ہود بھائی اگلا سیگمنٹ ماڈریٹ کر رہی ہوں گی, اور وہ بات کر رہی ہیں چائنا کی جانب سے ویکسین تیار کرنے کے لیے پاکستان میں اس کے ٹرائلز اور اس کے ایکسپیریمنٹس کے اوپر وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے پس منظر میں, ایک بریک کے بعد.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ احود بھائی. اس وقت سنیے ایک محفوظ اور مؤثر کورونا وائرس ویکسین کے لیے دنیا کی تلاش. تازہ اطلاعات کے مطابق چین کی سائنو فارم کمپنی نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے کہ وہ اپنے ویکسین کی تیسری اور آخری آزمائش پاکستانیوں پر کریں گے, اور اس کے عوض آبادی کے ایک بڑے حصے میں قوت مدافعت پیدا کریں گے. ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ جیسے ممالک اپنے ویکسینز پر کام کر رہے ہیں لیکن وہ چینی کمپنیوں کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں تاکہ ایک وقت میں پوری دنیا کورونا وائرس سے نمٹ سکے. اس موضوع پر سنیے فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل میں مشیر ڈاکٹر مقبول بلوچ اور شکاگو کے ہسپتالوں میں انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر طاہر روہیل کے ساتھ گفتگو. ڈاکٹر مقبول آپ سے شروع کرتے ہیں.
جی بالکل, یہ نئی جو ہے تازی خبر آئی ہے اور خوش آئند ہے. یہ جو کراچی یونیورسٹیز کا جو انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز ہے, انہوں نے جو ہے نا سائنوفارم جو کمپنی ہے ان کے ساتھ رضامندی جو ہے ظاہر کی ہے کہ ہم جو ٹرائلز ہیں وہ کنڈکٹ کریں گے. اب وجہ یہ ہے کہ چائنا کے پاس جو پاپولیشن ڈائیورسٹی ہے وہ اس کی ضرورت تھی اس کو, جو کہ چائنا کے اندر یہ چیز ان کے لیے مشکل تھا کیونکہ ابھی جو کیسز ہیں چائنا میں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں جو یہ اتنی ٹرائل کنڈکٹ کر سکیں, تو اسی لیے بھی ان کو جو ہے پاکستان جیسے یا یو اے ای ہے یا اسی طرح برازیل ہے ان کے ساتھ ان کی رضامندی ٹرائلز کے متعلق ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ اگر یہ ہو جاتی ہے اور جیسے کہ انہوں نے معاہدہ کیا ہے, پریویسلی بھی میں نے کہا کہ جو ہمارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے انہوں نے بھی جو ہے نیشنل ٹاسک فورس ایک جو ہے بنائی تاکہ جو سپیڈ اپ ہو یہ کلینیکل ٹرائلز جو ہے نا, تاکہ جو ولنٹیئرز ہیں وہ بھی دستیاب ہوں. اب ہمارے جتنے جو نومینیٹڈ جو میڈیکل ان یونیورسٹیز ہیں تقریباً انہی سے جو ہے نا یہ ولنٹیئر سلیکٹ کریں گے اور جو ٹرائل ہے اس کو جلد سے جلد جو ہے پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے.
ڈاکٹر طاہر یہ بتائیں یہ جو سائنو فارم ہے اس کو یہاں امریکہ کے کچھ میڈیکل جرنلز نے بھی ریویو کیا ہے, اس حوالے سے بتائیے کہ امریکہ اور یورپ جیسے ممالک جنہوں نے بڑی سرمایہ کاری کی ہے ویکسینز میں, وہ سائنو فارم کی اس ویکسین کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟
جی میری طرف سے سننے والوں کو سلام. وہ گزارش یہ ہے کہ ابھی جامعہ میں 13 تاریخ کو تھرسڈے کو سائنو فارم کے جو آتھرز ہیں ان کا کچھ ڈیٹا پبلش ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی انہی کے ایک گروپ کا ڈیٹا جو ہے وہ پبلش ہوا ہے اور اس میں سپلیمنٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں کافی ٹرانسپیرنسی ہے کہ جو والنٹیئرز ہیں وہ ان کی ایج گروپس کیا ہیں اور وہ پاپولیشن انہوں نے کہاں سے لی ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں, سائیڈ افیکٹس کیا ہیں, سائیڈ افیکٹس کے سکورز کیا ہیں. تو اس لحاظ سے سائنو فارم کی جو پروگرس ہے وہ میرے خیال میں خوش آئند ہے اور اچھی ہے, اور جو عام طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں ایتھکس کے لحاظ سے چائنا کی سوسائٹی کو ورسز ویسٹ کے لحاظ سے جو ایک بحث آتی ہے اس کو کافی حد تک سائنو فارم اور چائنیز گورنمنٹ اور انڈیپینڈنٹ جو لوگ جن لوگوں نے ڈیٹا کو چرن کیا ہے انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرانسپیرنسی کو کافی حد تک جو ہے وہ سامنے لائے ہیں اور اس میں کوئی زیادہ شکوک اور شبہات نہیں ہیں. لیکن جو ویسٹ میں آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ امریکہ میں امریکہ نے تقریباً $8 بلین جو ہیں وہ مختلف کمپنیوں کو دیے ہیں. مڈرنا آپ جانتے ہیں کہ وہ سب سے آگے ہے اور مڈرنا جو اس وقت یو ایس گورنمنٹ نے $1.6 بلین اس شرط پہ دیے ہیں کہ اگر وہ December 31st تک بنا لیتے ہیں کوئی ویکسین اور اپنا ٹرائل کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ان کو 1.6 بلین ملے گے, اگر وہ اس تاریخ کے بعد کریں گے تو 1.2 بلین ملیں گے اور اس کمپنی کو انہوں نے $600 ملین دے دیے ہیں کہ وہ December 30th تک اپنی فیکٹری جو ہے وہ ابھی سے بنا لیں. تو اس کے علاوہ بایو ٹیک ہے فائزر کے ساتھ اور فوسان ایک چائنیز کمپنی ہے اس کے ساتھ بھی مل کے یو ایس گورنمنٹ نے ان کو $1.9 بلین دیے ہیں اور مڈرنا کو $100 ملین جو فائزر اور بایونٹیک اور فوسان جو چائنیز کمپنی ہے ان کے اشتراک سے ان کو 1.3 بلین ڈوزز جو اگلے سال کے وسط یا آخر تک وہ یو ایس گورنمنٹ نے ان کو ان کے لیے پیسہ دے دیا ہے. پھر تیسری ہے کہ آکسفورڈ جو انگلینڈ کی ہے اس میں بھی یو ایس گورنمنٹ نے 1.2 بلین دیا ہے اور ان کے بھی ٹرائل جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں, وہ جیسے ڈاکٹر صاحب مقبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائیورسٹی پاپولیشن کو چاہیے ہوتی ہے, تو اس میں انگلینڈ, انڈیا, ساؤتھ افریقہ اور برازیل کے اندر آکسفورڈ کے ٹرائل ایسٹرازینیکا کی اس کی شراکت سے ہو رہے ہیں.
پاکستان پر آتے ہیں ڈاکٹر طاہر. ڈاکٹر مقبول, کیونکہ چینی ویکسین برازیل میں بھی ٹرائی کر دی گئی, کہا جا رہا ہے یو اے ای میں بھی ٹرائلز ہوئے ہیں, اور کچھ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ اکتوبر کی آخر تک تیسرا ٹرائل مکمل ہو جائے گا, آپ بہتر بتا سکیں گے؟
جی بالکل, جو ہے برازیل اور یو اے ای جو ہے یہ اس کولیبریشن میں شامل ہیں. اصل میں یہی خطرہ ہے کہ یہ جو رش ہے ویکسین ڈیولپمنٹ کا, اس پہ جو ہے وہ ریسرچرز جو ہے شارٹ کٹس وغیرہ نہ لیں اور ایفیکیسی جو اور سیفٹی ہے وہ پرائیورٹی ہے. جیسے ابھی رشیا نے جو اپنی ویکسین جو اپروول دی ہے, تو اگین اس کی ایفیکیسی پہ ابھی تک جو ہے شک و شبات کہیں یا جو صحیح طریقے معنی میں ایفیکیسی اور سیفٹی جو ہے پروون نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو پاکستان کے ساتھ جو ہو رہے ہیں فیز تھری ٹرائل پہ جو بات چل رہی ہے, جو فیز ون اور ٹو ہے وہ کہتے ہیں اس کو سپیڈ اپ کر کے کمبائنڈ کر کے جلد سے جلد اس ٹرائل کو ہم کمپلیٹ کر کے فیز تھری ٹرائل پہ آ جائیں گے. اب جو ریسورسز ہمارے پاکستان میں ہیں, اور سب سے بڑی یہ بات کہ ہماری اپنی پبلک میں جو یہ اویئرنیس ہے اس کووڈ 19 کے لیے, کیا یہ فیز تھری ٹرائل میں ٹینز آف تھاؤزنڈز آف جو ولنٹیئرز کی ضرورت پڑتی ہے, کیا یہ انہیں مل سکے گی, کیا ہم ان کو جو ہے یقین دہانی کرا سکیں گے؟ تو یہ بھی ایک بڑا جو ہے ایشو ہے کہ ہمارے یہاں یہ ٹرائل سکسیزفل ہوں گے, جیسے کہ برازیل اور یو اے ای میں تھوڑے بہتر ان کے نتائج آ رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ امید یہی رکھیں گے کہ جو ہے جو کراچی انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی ہے وہ انشاءاللہ اس کو فردر جو ہمارے میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان سب میں نومینیٹ کریں گے, اور جو یہ ٹرائل ہے امید ہے کہ یہ بہتر انداز میں انشاءاللہ کنڈکٹ ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے یہ فائنینشلی جو ڈاکٹر طاہر نے ڈسکس کیے بلین ڈالرز اور یہ, تو ہمارے پاکستان میں فائنینشل جو ان کے ٹرمز ہیں ڈیل کے وہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئے, تو یہ بھی ایک جو ہے ایک ابھی تک جو پروگرس ہے اس میں ایک ہے. باقی جو پاکستان یہ انشور کرے گا کہ جو کوشش ہے کہ ہماری جو ولنریبل سیگمنٹ ہے اگر یہ ٹرائل سکسیزفل ہوتی ہیں اور جو ہے افیکٹو اور جو ہے سیف پروو ہو جاتے ہیں, تو ہماری پرائیورٹی پاکستان کی یہی ہوگی کہ وہ جو ہمارے ولنریبل سیگمنٹس ہیں جس میں ایلڈرلیز ہیں, ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں یا سیویئر کو موربڈ ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں, تو ان میں جو ہے یہ پرائیورٹی بیسس پہ فرسٹ ان کو جو ہے نا پرووائڈ کی جائے گی, بعد میں جو جنرل پاپولیشن ہے.
ڈاکٹر مقبول, کیونکہ اس وقت بھارت میں بہت زیادہ کیسز ہوئے ہیں, بلکہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اب چوتھے نمبر پر آ گیا ہے جہاں کووڈ کی اموات ہو رہی ہیں, وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بہت جلد بھارت ویکسینز تیار کر دے گا اور لوگوں کو یہ دستیاب ہوں گی. وہاں کچھ مقامی جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیں, جس طریقے سے چائنا نے پاکستان, یو اے ای اور برازیل ان کو اپنے جو ہے نا ایز اے ایک لابی کہیں یا اپنے گروپ میں شامل کیا ہے, اسی طریقے سے انڈیا بھی جو ہے نا سیلف اپنی طرف سے تو اتنی اس کے ریسورسز یا اتنی ٹیم ورک ان کی نہیں ہے, تو جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ویکسین ہے ایسٹرازینیکا کے نام سے ہے وہ ایز اے گروپنگ میں ان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں, اور ان کو جو لائسنس کا جو ایشو ہونا ہے اس کی یقین دہانی انہوں نے کی ہے. جو سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم جو ہے جلد سے جلد جو ویکسین ہے وہ لانچ کر لیں گے. تو ایز کمپیئر ٹو پاکستان انڈیا کافی حد تک آگے ہے, اور ڈفرینٹ ان کے انسٹیٹیوٹ ڈیفینیٹلی ورک کر رہے ہیں لیکن اگین وہ سولی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ویکسین پروون اور سیفٹی ٹائپ کی ویکسین ڈیولپ کر سکیں. تو ساری باتیں کولیبریشن سے چل رہی ہیں. تو ان کی زیادہ تر جو کولیبریشن ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی یا برٹش جو ہے کنٹری ہے ان کے ساتھ ان کی زیادہ الائنس ہے.
ڈاکٹر طاہر, آخر میں یہ بتائیے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ویکسینیشنز کی جائیں گی وہ جغرافیائی بنیادوں پہ کی جائیں گی, یعنی کہ کون سے ممالک کن کے ساتھ سیاسی طور پہ جو ہیں وہ الائنڈ ہیں, یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا؟
اس میں دونوں باتیں ہیں. یہ ہسٹوریکلی آپ کو پتا ہے کہ پولیو کی ویکسین پہلے سوویت یونین میں بنی تھی اور وہ ایک بہت بڑا اپنے آپ کو دعویدار کہلاتے تھے کہ انہوں نے پہلی ویکسین بنائی ہے, پبلک ہیلتھ میں ان کی کنٹریبیوشن دنیا میں زیادہ ہے. اس لحاظ سے وہ ایک فیکٹر ہے. اور پھر دوسرا ویکسین نیشنلزم ایک لحاظ سے ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ امریکن گورنمنٹ نے خاص طور پہ اتنے بلینز جو دیے ہیں ڈفرینٹ کمپنیوں کو, تو اس میں انہوں نے اپنے کنڈیشنل اگریمنٹس ہیں کہ پہلے وہ ویکسین امریکہ کو دیں گے اور پھر اس کے بعد کسی اور کو دیں گے اور پھر اس کے بعد کسی اور کو دیں گے. تو لیکن جہاں تک ڈیزیز کا تعلق ہے, اب امریکہ جو ہے وہ ایک اس کی کھڑکیاں دروازے کھلے ہیں پوری دنیا کے لیے. تو اگر پاکستان کے لوگ ویکسینیٹ نہیں ہوتے یا افریقہ میں لوگ ویکسینیٹ نہیں ہوتے تو ہمیں لیکن وہ ڈیزیز تو پھیلے گی. ابھی جو کاسٹ ایسٹیمیٹ چل رہے ہیں مڈرنا اور اس طرح کی جو ویکسینز ہیں ان کو تقریباً $40 کی ایک ویکسین بنے گی. تو اب $40 کی ایک ویکسین پاکستان کی, اگر آپ آدھی پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنا شروع کر دیں, یا انڈیا میں 1 بلین سے زیادہ لوگ ہیں تو اس میں 1/3 بلین یا تیسرا حصہ جو ہے اگر آپ اس کو ویکسینیٹ کریں, تو یہ کاسٹ ایسٹیمیٹ تو جو ہے وہ اس کے لحاظ سے تو یہ بات نہیں بنے گی. لیکن اس میں بہت ساری سبسڈیز ہوں گی اور بہت سارا کمپٹیشن بھی ہوگا, اور اس میں چائنا کا آنا ایک لحاظ سے خوش آئند ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ویکسین بنانے کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے اس میں لاسز بھی بہت ہوں گے, اور یہ ویکسین بنانے والی کمپنیاں بھی جو ہیں وہ ان کے جو منافع ان کو ہوگا وہ زیادہ نہیں ہوگا کمپیئر ٹو جو باقی جو دوائیاں وہ بناتے ہیں. زیادہ ان کا مارکیٹ شیئر اور اپنے آپ کو مارکیٹ میں رکھنا اور گورنمنٹ کی اور باقی اداروں کی سبسڈیز کے ذریعے سے اپنا منافع کمانے کی ان کی کوشش ہوگی.
ہم اس کو واچ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس کے لیے وقت دیا. ہمارے ساتھی انٹرنل میڈیسن میں اسپیشلسٹ ہیں, شکاگو میں پریکٹس کرتے ہیں, ڈاکٹر طاہر روہیل, اور فاطمہ جنا چیسٹ ہاسپٹل میں لیڈ کنسلٹنٹ ڈاکٹر مقبول بلوچ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, پروگرام جہاں رنگ, اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے پس منظر میں فیوچر کا روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں مزید عرب ممالک اور باقی مسلم ممالک وہ بھی تعلقات استوار کرنا چاہیں گے اسرائیل کے ساتھ. اس ریجن کے اندر جو سیکیورٹی کے تقاضے ہیں اس اعتبار سے بہت سارے تبصرے اور تجزیے ہو رہے ہیں. سعودی عرب کا خاموش ہونا اس کو بھی بہت معنی دیے جا رہے ہیں. دوسری جانب پاکستان کے اندر جو انتہائی لیفٹ کے دھڑے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے اپنے خیالات کو اور ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے. جو انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے, اس کا اتوار کو وہاں پہ ایک مظاہرہ بھی ہوا ہے اور انہوں نے تنقید کی ہے متحدہ عرب امارات کے اس فیصلے کے اوپر. کیا ہو رہا ہے مسلم دنیا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے پس منظر میں دیکھیں گے. جب ہم اتوار کو یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ٹیلی فونک رابطے جو برسوں سے معطل تھے وہ بھی بحال کر دیے گئے ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایکسپرٹ مڈل ایسٹ ایشوز کے اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ جو کہ واشنگٹن بیس تھنک ٹینک ہے ان کے ساتھ وابستہ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا ہو رہا ہے اس ریجن میں اور اس ڈیولپمنٹ کے بیک ڈراپ میں بتائیے گا وائٹ ہاؤس کا یہ آپٹیمزم کے مزید ممالک بھی آ سکتے ہیں, کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟
جہاں تک کہ وائٹ ہاؤس کی آپٹیمزم کا معاملہ ہے وہ تو غلط فہمی والی بات ہے, کیونکہ دیکھیے یہ اس قسم کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے چیلنجز بڑے عام ہوتے ہیں. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے کافی عرصے سے 3 سال سے ارینجمنٹ چل رہی تھی اور ڈسکشن ہو رہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ अमेरिका जो है वो खासतौर से मिडल ईस्ट ट्रांसफर होके वो एशिया की तरफ जा रहा है. दूसरा ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर एक पावर जो कहते हैं इम्बेलेंस पैदा हो गया है, इसकी वजह से और ईरान की अहमियत ज्यादा बढ़ गई है और उसके साथ साथ कई जो अरब ममालिक हैं उनमें मुश्किल बहुत बढ़ती चली जा रही है. सब देख सकते हैं कि कई मुल्क जो है वो अब इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि वो भी खत्म होने वाले हैं. तो ऐसी कंडीशन में ये स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग ये जरूरी हो जाता था कि वो मुल्क खासतौर पर गल्फ के वो मुल्क जहाँ पर डोमेस्टिक पॉपुलेशन बहुत कम है और वो बड़ी हद तक डिपेंड करते हैं अमरीकी सपोर्ट, यूरोपियन सपोर्ट या दूसरे मुसलमान सपोर्ट वगैरह, इसकी वजह से अपनी पोजिशन कायम रखते हैं. याद रहे कि ये मुल्क है इनमें डोमेस्टिक पॉपुलेशन बहुत कम है, ज्यादातर फॉरनर्स हैं और उनकी वजह से इनकी इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है. और चूंकि ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो ज्यादातर ये चाहती हैं कि उनको दूसरे मुल्क सपोर्ट करें ना कि उनके डोमेस्टिक पॉपुलेशन या उनकी जो इमिग्रेंट्स है वो उनको सपोर्ट करें. तो ऐसी सिचुएशन में ये इनेविटेबल था कि इस किस्म कोई ना कोई फैसला होगा क्योंकि ये डिस्कशन बहुत दिनों से हो रही थी. ईरान के साथ खतरात हैं और खतरात को देखते हुए वो अपनी पोजीशन को बैलेंस करना चाहते थे. जैसे आप देख सकते हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान मुश्किल है तो इसलिए ये ममालिक जो है वो इसराइल की तरफ लीन हो रहे हैं ताकि वो ईरान को किसी हद तक न्यूट्रलाइज कर सके.
میں ایک تبصرہ اور ایک تجزیہ دیکھ رہا تھا. کچھ ایکسپرٹس کا یہ خیال ہے کہ مسلم دنیا اس وقت تین دھڑوں میں تقسیم ہے. ایک دھڑا جس کی سعودی عربیہ اور متحدہ عرب ممالک جیسے ملک جو ہے وہ اس میں ان کا قائدانہ کردار ہے, دوسرا دھڑا جس میں ایران جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے جس میں, اور تیسرا جو ہے وہ پاکستان اور ترکی جو ہے اور ملیشیا جیسے ملک جو ہے وہ ایک طرف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو اب یہ بتائیں کہ اس مڈل ایسٹ میں اس پیش رفت کے بعد کون کون سے ممالک کہاں جانا چاہیں گے, پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے, وہ کیا سوچ سکتا ہے, کیا وہ اطراف میں تعلقات رکھ سکتا ہے یا اس کو بھی کوئی ایک فیصلہ کن کردار فیصلہ کن کوئی پوزیشن اختیار کرنا ہوگی.
میجر ڈیولپمنٹ ہے اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد اب ہر حالت میں پاکستان کو اپنی نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا. یہ ڈیفینیٹلی بات ہے کیونکہ پاکستان کی فائنینشیل ریلیشن شپ جو تین ممالک کے ساتھ ایسی ہیں کہ اگر وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر مشکلات گھر کے اندر پیدا ہوتی ہیں, اگر نہیں سپورٹ کرتے تو دوسری طرح مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے اس وقت بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اور سعودی عربیہ نے پیسے جو قرضے دیے تھے وہ بھی واپس مانگ لیے ہیں اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آپ کو جو ہے وہ تیل بھی نہیں مل رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرسٹ بدل گئے ہیں اور انٹرسٹ بدلنے کی وجہ سے کامنیلٹی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب اسی سچویشن میں بات یہ آ جاتی ہے کہ صرف یہ پاکستان کو ایکٹ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ پاکستان ایک اہمیت رکھتا ہے اور دوسرے ملکوں کو اس کا خیال کرنا پڑے گا. تب ہوگا یہ کہ اس سچویشن میں پاکستان اپنی پوزیشن کو ریکنسیڈر کرے گا اور دوسرے وہ ممالک سعودی عربیہ میں خاص طور پہ عرب جو آئل پروڈیوسرز ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی اپنی گورنمنٹ کافی کمزور ہے, وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے باقی لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر اب وہ سیکیورٹی کے لیے اسرائیل کی طرف جاتے ہیں تو ان کو انٹرنل پرابلم پیدا ہو جاتا ہے چاہے ان کی لمیٹڈ پاپولیشن کیوں نہ ہو. ایسی سچویشن میں یقیناً ان کو بڑا خیال سے دیکھنا ہوگا. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ اس وقت ہوا ہے اس کے متعلق بہت دنوں سے نیگوشیشن ہو رہی تھی لیکن ہر ایک کو یہ خیال کرتا تھا کہ آگے نہ بڑھے. یہاں پر کہنا درست ہے کہ اب جہاں تک آرگنائزیشن آف اسلامک اسٹیٹس ہیں ان کے تین حصے بن چکے ہیں اور آئی او سی جو ہے وہ بیسیکلی ایک انفیکٹو سی آرگنائزیشن ہو گئی ہے کیونکہ وہ سعودی عربیہ کے انکو کے نیچے ہے اور جو سعودی عربیہ چاہتا ہے وہ اس کے لیے کرتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. یہ وائس آف امریکہ ہے پروگرام میں جہاں رنگ اور میں ہوں اسد حسن. اس سیگمنٹ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. بات ہم کریں گے کراچی کی. آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پرائم منسٹر کے احکامات کے اوپر کراچی میں موجود ہے جس کو پرائمریلی یہ بتایا گیا ہمیں کہ اس کا کام بھل صفائی کا ہے, نالوں کو صاف کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ شہر کے اندر بارش جو کہ متوقع تھے ڈفرینٹ سپیلز اس کا پانی نہ رکے اور شہریوں کو اس سے نقصان نہ ہو. اب گزشتہ روز یہ خبریں آئیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ یہ تمام سیاسی جماعتیں کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کسی لائحہ عمل پہ متفق ہیں اور ایک کمیٹی بھی اس ریفرنس میں تشکیل دی گئی ہے. لیکن جب ہم یہ اتوار کی رات یہاں پہ اور پاکستان میں اتوار کی رات جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, سید ناصر علی شاہ جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں وہ اپنے ہی وزیر اور اپنے ہی مشیر سندھ گورنمنٹ کے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب ان کی جانب سے اس کمیٹی کے تشکیل دیے جانے کے بیان کی تردید کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی ہے, ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صوبائی حکومت کا کام ہے اور وہ کرتی رہے گی, لیکن باقی کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ہم وفاق کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ہمیں ایگزیکٹ سچویشن کا پتہ نہیں ہے کہ سیاسی سطح پہ کیا ہو رہا ہے, لیکن ہم بالکل اس کو انتظامی زاویے سے دیکھتے ہیں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کا جو موقف ہے وہ آپ سن رہے ہیں مختلف اطراف سے, ہم اس پہ جاتے ہی نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے, لیکن ہم یہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس بات پہ اگر متفق ہو جائیں کہ کراچی کے میونسپلٹی کے اس کے جو سیوک لائف کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کا جواب ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا, فہیم الزماں صاحب سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی. اور تھینک یو سو مچ فہیم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا.
اسد آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیے کراچی میں کیا اس وقت پورے ملک میں ایک تاریخی طور سے جو ہمارے ہاں ایک کنفیوژن اور ایک وہ چلتا ہے وہی صورتحال آج ہے. جہاں تک کراچی کی بات ہے یہ حقیقت ہے کہ کراچی کی صورتحال خاصی گمبھیر ہے. اچھا اب اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کی کیا وجہ بارش ہے, کیا ندی نالوں کی صفائی نہ ہونا ہے, یا کے فور کا پانی نہیں آنا, یا پروجیکٹس کا نہیں ہونا, وہ ایک الگ بحث ہے. مگر نظر یہی آتا ہے کہ کراچی کے اندر حالات خراب ہیں. کراچی میں جو ہے کراچی چونکہ ملک کا بہت طرح چیزوں سے بہت وجوہات کی بنا پہ بہت سب سے اہم شہر ہے شاید, اس کی وجہ سے یہاں ہر چیز زیادہ میگنیفائی ہو جاتی ہے, زیادہ بڑی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جہاں تک انتظامی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہے, مگر یہ حقیقت ہے کہ صوبہ سندھ میں بالخصوص کراچی میں, کراچی جیسے میگا سٹی کے لیے جو گورننس کا سسٹم یا اس کا جو اس وقت موجود ہے وہ ناکافی نہیں ہے, وہ انتہائی برا ہے. دیکھیے کراچی ایک شہر ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, تقریباً کوئی 2.5 کروڑ کی آبادی اگر آپ اس کو تخمینہ لگائیں, اگر آپ 1,850 اسکوائر کلومیٹر کا اربن ایریا ہے, اتنا بڑا شہر کوئی دوسرا ہے نہیں. اور جو کراچی کا جو ایک رول ہے, فائنینشیل کنٹریبیوشن ہے, سوشل کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں, وہ اپنی جگہ ہے. کراچی کو بتر بتر بانٹ دیا گیا ہے. ابھی پچھلے دنوں یہ بحث چل رہی تھی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. وفاق کا اس وقت کراچی کا جو اربن جو ایریا ہے اس میں سے کم سے کم 50%, اگر 50% سے زیادہ نہیں تو وہ وفاقی اداروں اور آرگنائزیشن کے پاس ہے. تو انہوں نے کون سا تیر مار لیا, انہوں نے کیا کمال کر دیا, آپ ڈی ایچ اے, کنٹونمنٹ بورڈ, کے پی ٹی, بورڈ کاسٹنگ, سول ایویشن, ریلوے, سب کا حال برا ہے. تو مسئلہ یہ کہ صرف وفاق کے حوالے کر دینا یا نہ کر دینا. اچھا اس کے علاوہ کراچی میں اس وقت ایک کے ایم سی ہے, کے ایم سی کے ماتحت کے ساتھ 6 ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ہیں جو ماتحت نہیں ہیں, اسی طرح سے 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں جو ماتحت نہیں ہیں. تو اسی طرح سے وہ تمام چیزیں, یعنی آپ یہ جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا 95 96 میں, تو میری بیٹی جو شاید 2-3 سال کی عمر تھی اسے مجھے قائد اعظم کے مزار کے باہر جھاڑو لگاتے ہوئے دیکھا سڑک پہ, تو وہ ایمانداری سے یہ سمجھتی تھی کہ میرا باپ جو ہے اس کا کام شاید سڑکوں پہ صفائی کرنا ہے. تو اس کو لوگ ہنس کے مذاق کہتے تھے کہ سب سے بڑا بنگی ہے شہر کا. آج کراچی کے میئر کے پاس کراچی میں صفائی کا اختیار بھی نہیں ہے, کراچی کا وہ بنگ بھی نہیں ہو سکتا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ الگ ہے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ الگ ہے, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اس طرح سے 5 میجر بورڈز کے تحت جو منسٹریل فنکشنز ہیں ان کو گورنمنٹ آف سندھ کے ماتحت کر دیا گیا. اور وہاں ایک سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہے جو انڈیجنس کے ساتھ ہو کر اس کے اوپر ایک منسٹر ہے لوکل گورنمنٹ. یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ میں یا کراچی میں گورنر راج نہیں لگایا جا سکتا. اگر لگایا گیا تو اس کو سندھ کی اسمبلی سے ودن ڈیز کوئی 10 دن کا پیریڈ ہے اس کے اندر اس کی تصدیق کرانی ہوگی, اور اگر نہیں ہوا تو وہ ریوارڈ ہو جائے گا. تو 18ویں ترمیم سے جو کچھ بھی کرنا ہے بہرحال چاہے جو لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس کو یا سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس اس کی ذمہ داری تو سندھ حکومت یا سندھ اسمبلی ہی پہ بنتی ہے.
مجھے قطع کلامی کی معافی ہوتی ہے فہیم زمان صاحب, مسائل تو ہمارے لسنر کو بتایا, ہم نے بھی ایک خاکہ بیان کر دیا ہے ابتدائی میں کہ بھلے وہ تجاوزات ہوں, بھلے وہ نالوں کی بندش ہو, بھلے وہ قبضے ہوں مختلف جگہوں کے اوپر, بھلے وہ سیاسی ویل کا ہونا یا نہ ہونا ہو, مسائل واضح ہیں. لیکن مسائل کے نہ حل ہونے میں سب سے بڑا مسئلہ, سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت آپ کے خیال میں کیا ہے؟
میرے حساب سے
جی
اس وقت سب سے بنیادی وجہ جو ہے ایک کمپلیٹ لیک آف گورننس کی جو وجہ ہے. کراچی کا جو سندھ کی گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت کراچی میں بلدیاتی اداروں کو اس طرح سے بستر بستر اور انتشار کا شکار کر دیا گیا ہے کہ جو وسائل موجود ہیں ان کا بھی استعمال نہیں ہوتا. سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اگر آپ ایئر فور کی بات کریں, آپ سویج کی بات کریں, آپ نالوں کی صفائی کی بات کریں, دیکھیں یہ پروجیکٹس ہیں, یہ پروجیکٹس آپ کر سکتے ہیں. آپ این ڈی ایم اے کو لے آؤ, این ڈی ایم اے کا مطلب ہمارے یہاں اس وقت فوج ہے, آپ فوج کا حصہ ڈال دیجیے, ٹھیک ہے, آپ پی ٹی آئی کا حصہ ڈال دیں, ٹی ایم سی پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم جماعت اسلامی کو بھی شامل کر لیں, اس سے فرق کیا پڑے گا؟ عوام الناس اختیار نہیں ہوں گے. دیکھیے 2006-2007 میں سپریم کورٹ کے اندر ڈاکٹر آصف حسین نے ایک سوٹ فائل کیا تھا جس کا نمبر اگر میں میری یادداشت میرا ساتھ دے رہی ہے تو 6084 تھا, 6084. اس کے اندر چیف جسٹس کی بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا کنٹونمنٹ بورڈز کا جتنا ایک سول ایریا ہے اس کو سی ڈی جی کے اندر شامل کیا جائے, جو کنٹونمنٹ جو ٹروپس رکھنے کا ہے وہ. اچھا اس کے پیچھے تصور کیا تھا؟ اس کا تصور یہ تھا کہ آپ کراچی شہر کو کاٹ چھانٹ بانٹ نہیں سکتے. اگر آپ اگر کاٹ چھانٹ کرو گے, اب دیکھیے شارع فیصل پہ بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے, لوگ چیف منسٹر کو بلا کہتے, کیونکہ وسیم اختر صاحب جو ہمارے میئر ہیں وہ کہتے جی میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کنٹونمنٹ بورڈ کا ایریا ہے. صدر میں اگر صدر ڈوب جاتا ہے لوگ کے ایم سی کو اور سندھ گورنمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے کنٹونمنٹ بورڈ پانی کے لیے رو رہے ہیں کیونکہ جو پانی دریائے سندھ سے آ رہا ہے وہ تو واٹر سروس بورڈ لے کر آ رہا ہے, تو وہ اس کے اوپر کھینچتا نہیں. جب تک کراچی کے وسائل کا کو آپ اجتماع نہیں کریں گے.
اب آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی قیادت, آف کورس مسئلہ تو پولیٹیکل ایلیٹ نے حل کرنا ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں. اس وقت کراچی کے اندر ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, تینوں بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. تینوں بڑے پارٹیوں کا بہرحال کل ٹاپ لیڈرشپ کا میں کہوں گا کہ اجلاس ہوا ہے. اب کوئی امید رکھی جائے کہ یہ کسی ریزالو کی طرف جائیں گے, کسی اتفاق کے رائے سے کراچی کے مسائل حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں؟
جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور اب تک سنا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کس طرف جائیں گے کہ کے فور کو کیسے مکمل کیا جائے, نالے کیسے صاف کیے جائیں. اگر ورلڈ بینک سے بلین ڈالر کی سویج سسٹم کے اوپر فنڈنگ ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے مانیٹر کیا جائے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک چیز اس سارے بیانیے میں جو نہیں ہے وہ ہے کہ عوام الناس کو امپاور کیسے کرنا ہے. جب تک آپ ان کو اس میں پروسیس میں نہیں ڈالو گے کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی.
بہت شکریہ فہیم الزماں صاحب, سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ.
بہت شکریہ.
سامعین, آپ نے فہیم الزماں, سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی, ان کی گفتگو سنی. آپ کو وفاقی اور صوبائی حکومت اور کراچی کی عام جماعت ایم کیو ایم کا ورژن بھی دیتے چلیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, وفاقی وزراء اور گورنر سندھ کے درمیان جو ملاقات ہوئی, پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اطلاعات ناصر علی شاہ نے اس کے پس منظر میں مقامی ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ کراچی میں وفاقی محکمے بھی موجود ہیں اور جب بھی کوئی بڑا پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو مسائل آتے ہیں. ان کے مطابق مقامی اور صوبائی لیڈرشپ کی ملاقات اسی ضمن میں تھی کہ کراچی کے سیوک مسائل کا حل نکالا جا سکے، لیکن کوئی کمیٹی بطور خاص ان کے مطابق تشکیل نہیں پائی ہے۔ ادھر پی ٹی آئی کے کراچی سے منتخب رہنماؤں کے بھی اخباری بیانات یہ کہتے ہیں کہ وہ قیادت کے اس اقدام کو سراہ رہی ہیں، قیادت چاہتی ہے کہ کراچی کے مسائل مل کر حل کیے جائیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا بھی ایک بیان اخبار میں شائع ہوا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کمیٹیاں بنانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ میئر کراچی کی مدت جیسے ہی پوری ہو ایک ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا جائے جن کا تعلق کراچی سے ہو۔ کراچی کے مسائل پہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ ان مسائل سے انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے حل کے بارے میں ان کی رائے مختلف ہے۔ یہ وائس آف امریکہ ہے، میں ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم بات کریں گے کرکٹ پہ، اور کرکٹ میں بھی آج ہم میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ نہیں بلکہ میدان سے باہر جانے والے ایک بڑے نام کا تذکرہ کریں گے، مہندرا سنگھ دھونی۔ بھارت کی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے، انٹرنیشنل کرکٹ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ بہت تابناک، بہت شاندار ان کا کرکٹ کیریئر رہا، بھارت کے کامیاب ترین کپتانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ واحد کپتان ہیں جن کی قیادت میں ٹیم نے ورلڈ کپ، ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی جیسے ایوارڈز جیتے ہیں، یعنی آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے تحت ہونے والے تین بڑے ایونٹ جو ہے وہ اپنے نام کر چکے ہیں۔ ہم انالیسز لیں گے کہ مہندرا سنگھ دھونی نے بھارت کے لیے کیا کچھ کیا، انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے محسن حسن خان، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر، پاکستان کے فارمر کوچ، پاکستان کے چیف سلیکٹر فارمر۔ محسن خان صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ وعلیکم السلام محسن حسن خان صاحب، مہندرا سنگھ دھونی 39 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے، کیپٹنسی وہ آلریڈی جو ہے وہ وراٹ کوہلی کے سپورٹ کر چکے تھے، ان کو مینٹور کیا۔ اوور آل ان کی جو کرکٹ میں جو اپروچ رہی، کرکٹ کو جس طرح سے انہوں نے سرو کیا، انڈین کرکٹ کو خاص طور پہ ایسے حالات میں جب ان کا کوئی بالنگ اسکواڈ کوئی بہت بڑا شاندار نہیں سمجھا جاتا تھا یا لیتھل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس دور میں وہ بھارت کو وننگ ٹریک پہ لے کے آئے، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو بحیثیت کرکٹر، بحیثیت لیڈر؟
دیکھیے جی، میرے دل میں اس کے لیے بہت ہائی ریگارڈز ہیں دھونی کے لیے، بیکاز اگر آپ کوئی بھی اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرے کسی بھی فیلڈ میں، کرکٹ ہو یا کوئی دوسری فیلڈ ہو، اور ملک کا نام عزت کے ساتھ روشن کرے، تو یہ سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ہر انسان کی ہوتی ہے کہ اپنے کہ پاکستان یا اپنے ملک جو بھی کس کے لیے کھیل رہا ہے اپنے لیے، اس کی ملک کی عزت کو کبھی ٹھیس نہ پہنچے۔ اس کے حوالے سے میں کہوں گا، آپ نے کبھی دھونی کو نہیں دیکھا ہوگا، میں نے تو نہیں سنا کہ کسی کانٹروورسی میں انوالو ہو یا جس میں اس کے ملک کا نام خراب ہو، کوئی ایسی بات ہو، بلکہ اس نے آنیسٹلی اسپیکنگ کے اپنے ملک کو بہت دیا ہے، جس طرح خوبصورتی سے اس نے سرو کیا ہے ایز اے پلیئر اور ایز اے کیپٹن، اور اس نے جس طرح کرکٹ کھیلی ہے انڈیا کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو وہ اتنی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی کہ چاہے وہ آپ اس کو بیٹ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آنیسٹلی اسپیکنگ بہت کم ایسے پلیئرز ہوتے ہیں جو آل راؤنڈرز ہوتے ہیں، یعنی کہ بیٹس مین بولر ہوں یا بیٹس مین وکٹ کیپر ہوں، جب بیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ ٹیم میں ایز اے بیٹس مین کھیل رہا ہے۔ باڈی لینگویج بڑی اسٹرانگ تھی، فٹ اس نے اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا، بلکہ اس نے اس طرح فٹ رکھا ہوا تھا کہ جو سمجھیے جیسے کوئی 20-22 سال کا لڑکا ہوتا ہے جب تک وہ کھیل رہا تھا، اور مجھے کل تھوڑا سا جھٹکا لگا کہ کھیل سکتا تھا بھی ایک دو سال اور، لیکن دیکھیے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ زبردستی ٹیم کے ساتھ نہ لگ رہے ہیں، آپ جتنا کچھ دے سکتے ہیں ٹیم کو دیں، اور جب آپ فیل کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اب ہو گیا، جیسے آپ نے اپنے اس میں بڑا اچھا بولا انٹروڈکشن میں کہ اس نے کچھ سال رہے کہ ٹیم میں اس کو وراٹ کوہلی کو گائیڈ کیا، بلکہ اور ینگسٹرز کو گائیڈ کیا، فاسٹ بولنگ اٹیک اس نے، مجھے پتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں شاید، کہ اس نے باقاعدہ کرکٹ بورڈ سے بات کر کے اچھے اچھے فاسٹ بولرز نکالے شہروں سے، انٹیریئر اپنے ملک سے جہاں پہ، اور ان کو باقاعدہ پھر کرائی، اب آپ دیکھ لیے آج تک جو اٹیک فاسٹ بولنگ اٹیک ہے انڈیا کا وہ آج تک اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، ہمیشہ میڈیوکر سے فاسٹ بولرز ہوتے تھے سوائے کپل کے، تو لیکن اس نے اب آپ دیکھیے 8-10 لڑکے تیار کھڑے ہیں، تو آئی تھنک ہی ہیز گیون اے لاٹ ٹو ہز کنٹری ایز اے پلیئر، ایز اے پرسن، اور پھر اس کے بعد جو اس کا بیہیویئر تھا وہ آپ دیکھیے، کوئی کبھی کسی کانٹروورسی میں وہ انوالو نہیں ہوا، میچ وننگ پلیئر تھا، ہی واز لائک اے میچ وننگ پلیئر ایز اے بیٹسمین آلسو، وکٹ کیپنگ تو کرتا ہی تھا وہ بہت اچھی، اور پھر جب کیپٹن بنا تو اسد اس نے کیپٹن بن کے ایک آئیڈیل ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ کیپٹن کس طرح سے ہونا چاہیے, ڈسپلن کے حوالے سے, کھیل کے حساب سے. لڑکیوں سے اپنے 100 اس نے, اس کا بیہیویئر بہت اچھا تھا اپنے پلیئرز کے ساتھ, بڑی عزت سے پیار سے رکھتا تھا سب کو, تو لڑکوں نے بھی ریٹرن دیا. تو آئی تھنک ہی ہیز ڈن اے لاٹ فار ہز کنٹری.
جی, اور ٹیم میں ہوتے ہوئے انہوں نے ریپلیسمنٹس تیار کی, ایون اپنی ایز کیپٹن بھی, ایز وکٹ کیپر بھی, بہت مس کیے جائیں گے وہ ٹیم کے اندر.
بالکل, آپ نے بالکل صحیح الفاظ استعمال کیے. اور یہاں میں ایک ایک بات اور بھی بڑی امپورٹنٹ کرتا جاؤں اسد, جو پہلے میں کہا تھا کہ آپ نے اتنی اگریسو انڈین ٹیم دیکھی نہیں تھی, ہم نے تو نہیں دیکھی, اس لیے میچ سے پہلے ان کو میچ ہرا دیا کرتے تھے. لیکن اس نے جو وہ ٹیم میں اگریشن لے کے آیا, ایک تو فاسٹ بولرس کے اس نے وہ آ کے بنوائے, پھر وہ ٹیم میں جو باڈی لینگویج میں اٹریکشن تھی وہ یہ تھا کہ وہ گراؤنڈ پہ جیسے اللہ کی فضل سے ہماری ٹیم اترتی ہے ایز اے ونر, اللہ کی فضل سے اتنی اسٹرانگ باڈی لینگویج کے ساتھ اترتے تھے. یہ چیز اس نے ڈالی اپنے لڑکوں میں, ہر کسی میں, چاہے وہ بیٹسمین ہو یا بولر ہو کیا ہو. اور پھر ریپیٹ کروں گا سر, جو اس کی سروسز ہیں اپنے ملک کے لیے ایز اے کرکٹر آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اس کو جتنا بھی ہم تعریف اس کی کریں وہ کم ہے, بلکہ آئی سپوز ہی از ایزیلی, ابھی تک جو کرکٹ کی ہسٹری ہے, ایزیلی ون آف دا بیسٹ وکٹ کیپر بیٹسمین جو کہ کرکٹ نے دیکھی ہے.
بہت شکریہ محسن حسن خان, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہم سے بات کی, بہت شکریہ آپ کا. سامعین, آپ نے محسن حسن خان کی رائے سنی مہندرا سنگھ دھونی کے پورے کیریئر کے بارے میں اور ان کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں. اب اس پہ ہم نے رائے لی ہے بھارت سے سینئر سپورٹس اینالسٹ اور سپورٹس اینکر بوریا مجمدار سے. انہوں نے کیا بتایا, کیسے انالائز کیا مہندرا سنگھ دھونی کی شخصیت کو اور ان کے کرکٹنگ سکلز کو, آئیے سنتے ہیں.
ایسا کرکٹر بھارت یا پورا وشو میں میں کہنا چاہوں گا نہیں ہوتے ہیں. اور مہندر سنگھ دھونی کو جب آپ اینالائز کرتے ہو تو آپ تین پارٹ میں کرنا چاہیے, ایک مہندر سنگھ دھونی دا لیڈر اور کیپٹن, دوسرا مہندر سنگھ دھونی دا کرکٹر بیٹسمین اینڈ وکٹ کیپر, اور تیسرا مہندر سنگھ دھونی دا مائنڈ. اور یہ نا سب سے بڑی چیز ہے. اگر میں آپ کو کہوں تین میں ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے T20 ورلڈ کپ 2007, آپ فائنل کے بارے میں سوچیں, بھارت پاکستان, مصباح الحق بیٹنگ کر رہے تھے, عمدہ بیٹنگ کر رہے تھے, سپر فارم میں تھے, مہندر سنگھ دھونی نے جوگندر شرما کے پاس بال تھام دیا. کوئی بھی کیپٹن ڈر جاتے, 99 ٹائمز آؤٹ آف 100 آپ ہار جاتے وہ میچ. پہلے مصباح نے چھکا بھی مار دیا اور پریشر بڑھ گیا. مہندر سنگھ دھونی جوگی کے پاس جا کے اس کو کچھ سمجھایا, اینڈ دین وی نو واٹ ہیپنڈ. یہ تھا پہلا انسٹنس ان کا مائنڈ کا. دوسرا انسٹنس 2011 ورلڈ کپ فائنل, اور میں آپ کو ہر فارمیٹ سے ایک ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. فائنل تک مہندر سنگھ دھونی کا بلہ نہیں چلا تھا, کچھ بھی رن نہیں بنے تھے. فائنل میں تینڈولکر آؤٹ, سہواگ آؤٹ, تیسرا وکٹ آؤٹ, وراٹ آؤٹ, مہندر سنگھ دھونی خود بیٹنگ کرنے آ گئے. یہ یوراج اور سریش کے پہلے آ گئے. یہ دکھلاتا ہے کہ ان کا جو سیلف کانفیڈنس ہے, جو مائنڈ کا سٹرینتھ ہے, یہ لاجواب ہے. اور تیسرا ایگزامپل میں آپ کو دوں گا, اگر آپ چیمپئنز ٹرافی, کیونکہ آپ نے ذکر کیا کی بولنگ لائن اپ لے کے, چیمپئنز ٹرافی کا لاسٹ اوور انہوں نے انگلینڈ میں روی چندرن اشون سے ڈلوا دیا. سو یہ جو انکنونشنل تھنکنگ ہے ان کا, مائنڈ, ان کا لیڈرشپ ایک ساتھ آ کے جو بلینڈ کریٹ ہوتا ہے, یہ بھارتیہ کرکٹ میں شاید نہیں آئے گا. بھارت کیسے ڈیل کرے گا, دیکھیے ابھی بھارت کا ٹیم بہت تگڑا ہے, اور مہندر سنگھ دھونی کا کانٹریبیوشن یہ ہے کہ ٹیم ابھی بن چکا ہے, جسٹ لائک سورو گانگولی کا کانٹریبیوشن تھا, ٹیم بن چکا تھا. اور وراٹ یہ بیٹن آگے لے جائیں گے, اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں. ابھی بولنگ اٹیک ہے ان کے پاس, بیٹنگ اٹیک ہے ان کے پاس, اور وراٹ از اے گریٹ لرنر آف دا گیم آلسو. سو دا لیگسی آف دھونی ول بی دا کامنگ انفلوئنس, جو شاید وراٹ بھی مس کریں گے. جو وراٹ بار بار کہتے ہیں کہ وہ جو وکٹ کے پیچھے سے گیم ریڈنگ, کیونکہ کے ایل راہل وائٹ بال میں کیپنگ کریں گے, کے ایل راہل از ایکسلنٹ. So, not so much the batting or the keeping, but the game reading from behind the stumps, وہ شاید بھارت سب سے زیادہ مس کرے گا. ہمارے طرف سے دیکھیے ایک ایموشن ہے مہندر سنگھ دھونی, پلیئر تو ہے ہی بائی, ایک ایموشن بھی ہے. ہم یہی کہیں گے کہ نیلا میں تو ان کو دیکھ نہیں سکیں گے, ایٹ لیسٹ یلو میں دیکھیں گے, اور نیکسٹ دو سال IPL میں دیکھیں گے ان کو. विशिंग हिम ऑल द वेरी बेस्ट, उनका फैमिली को ऑल द वेरी बेस्ट. एवरी ग्रेट थिंग कम्स टू एन एंड, ये भी खत्म हुआ, बट ये खत्म हुआ विद सो मेनी मेमोरीज. मैंने उनका पूरा करियर कवर किया है और ये मेमोरीज विल लास्ट अस अ लाइफ टाइम.
और सामिन, इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने खुदाम को पहुंचता है. असद हसन को इजाजत दीजिए.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ